میر مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، انفاس نفس کی جمع، نفس کے معنی سانس، انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے، انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے، جس نے اٹھایا شہر کے ناز طریق کو، جس نے اٹھایا شیخ کے ناز طریق کو، راہ فنا سے رہبر راہ خدا ہوئے، راہ فنا سے رہبر راہ خدا، جس نے اٹھایا شیخ کے ناز طریق کو، راہ فنا سے رہبر راہ خدا میں، انفاس زندگی کے جو پر فدا، شمس و قمر سامنے ان کے گدا ہوئے، دیکھا اسی کو فائز منزل سلوک میں، دیکھا بالکل جدا ہوئے، جو منزل مجاز سے بالکل جدا ہوئے، منزل مجاز یعنی تمام غیر اللہ، تمام غیر اللہ سے بالکل علیحدہ ہو گئے ہیں، نہ تو غالباً کوئی تعلق، نہ قلباً کوئی تعلق، نہ عیناً کوئی تعلق، خصوصاً نہ محرموں سے بالکل لا تعلقی ہو، دل میں بھی ان کا خیال نہ ہو، دیکھا اسی کو فائز منزل سلوک میں، جو منزل مجاز سے بالکل پالا، بڑا ہے جن کو تلاش تم کی موج سے، پالا بڑا ہے جن کو تلاش تم کی موج سے، گمراہ کشتیوں کے وہی نا go خواہشات کو فنا نہیں کیا، وہ چاہے کتنی لمبی تقریریں کرے اور داڑھی ٹوپی جوپا پہنے ہوئے ہو، لمبا چوہا ہو اور مخلوق بھی اس کے پیچھے ہو، واہ واہ کہتی سبحان اللہ کہتی، لیکن حقیقت میں وہ باخدا نہیں جس نے اپنی ناجائز خواہشات کا خون نہیں کیا۔
راہ وفا
نام طریق کو
بالکل جدا ہوئے. منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع سعید تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کتاب سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ آج کل زمانہ نہایت ہی پرفتن ہے، اس میں تو لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. چہار طرف سے بددین ملحد زندیق بنانے کی سعی اور کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے بزرگوں کی صحبت کی سخت ضرورت ہے. اور اس موجودہ زمانے کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں تو خاصان حق کی صحبت کے فرض عین ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں. ان کے ساتھ وابستہ رہنے سے لوگ اپنے ایمانوں کو سلامت تو رکھ سکیں گے، تو جو چیز شرط ہو دین اور ایمان کی حفاظت کی، اس کے فرض عین ہونے میں کیا کسی کو شبہ ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحبت کے لیے اس شخص کو اختیار کرو جو محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو اور صوفی بھی ہو، اعتدال اسی سے ہوتا ہے. یہ قول ان کا قول جمیل میں ہے. ارشاد فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحبت کے لیے اس شخص کو اختیار کرو جو محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو اور صوفی بھی ہو، اعتدال اسی سے ہوتا ہے. یہ قول ان کا قول جمیل میں ہے. ارشاد فرمایا کہ عمراء کے پاس بیٹھ کر قلب میں دین کا اثر کمزور ہو جاتا ہے. امیروں مال و دولت والوں کے پاس بیٹھ کر قلب میں دین کا اثر کمزور ہو جاتا ہے اور دنیا کا اثر قوی ہو جاتا ہے، اور یہ اثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے پاس تابع بن کر جاتے ہیں. اور جو شخص کسی کے پاس ارادہ کر کے جائے گا اس پر اسی کا اثر ہوگا. چنانچہ اگر عمراء یعنی مالدار لوگ ارادہ کر کے اہل دین کے پاس آئیں تو ان پر دین کا اثر ہوگا، اور اگر اہل دین عمراء کے پاس قصد کر کے یعنی ارادہ کر کے جائیں گے ان پر دنیا کا اثر ہوگا. غرض اثر تابع پر ہوا کرتا ہے، مطبوع پر اثر نہیں ہوا کرتا. یہی قاعدہ صحبت بد اور نیک کا ہے. اگر بد آدمی نیک کی صحبت اختیار کرے یعنی تابع بن کر اس کے پاس رہے تو اس پر اثر ہوگا اور دین پیدا ہوگا، اور اگر نیک آدمی صحبت بد اختیار کرے اور تابع بن کر اس کے پاس رہے تو اس پر اثر بدی کا ہوگا. اسی لیے اللہ والوں کے پاس کتنے گناہگار آ جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ اللہ والے بن جائیں، کچھ نیک بن جائیں، تو ان کے اوپر اس کی اتباع کا اثر ہوتا، تابعیت کا اثر ہوتا ہے. جو گناہگار ہوتے ہیں ان کا اثر اولیاء اللہ پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا کہ میں اہل طریق کے لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں کہ ہر کام سہولت سے ہو جائے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مقاصد سہولت سے حاصل ہو جاتے ہیں، اور یہ موقوف ہے صحبت پر. مرید کو شیخ کی خدمت میں ایک مدت خاص تک رہنا ضروری ہے، اس سے مقصود میں خاص سہولت ہو جاتی ہے. رہا یہ کہ کس قدر مدت میں کام ہو جاتا ہے اس کا تعین مشکل ہے، یہ مناسبت پر موقوف ہے. اگر اہل استعداد ہوتا ہے بہت جلد کام ہو جاتا ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کل 45 روز رہے. اس کے بعد حضرت حاجی صاحب نے فرمایا ہم دے چکے جو کچھ دینا تھا. حضرت مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ اس وقت کا یہ فرمانا حضرت کا کہ ہم دے چکے جو کچھ دینا تھا سمجھ میں نہ آیا کہ کیا دیا، مگر 15 برس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دیا تھا. پھر اس پر حضرت مولانا گنگوہی نے مزاحن فرمایا کہ اگر ہم جانتے کہ یہ چیز ہے تو اتنی محنت کیوں کرتے. اس پر حضرت والا نے بھی مزاحن فرمایا کے مل جانے پر فرماتے تھے، ورنہ پندرہ برس تو معلوم ہی ہونے میں لگ گئے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم سے فرمایا کہ جب آیا کرو تو تنہا آیا کرو، کسی کو ہمراہ لے کر نہ آیا کرو۔ مجھے خیال ہوا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، اس وقت کوئی مصلحت سمجھ میں نہ آئی، لیکن چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ارشاد نہایت مصلحت پر مبنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شخص کی استعداد اور مطلوب جدا ہوتا ہے اور اس کے موافق اس شخص سے برتاؤ کرنا مناسب ہوتا ہے، اور اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہو تو بسا اوقات ایک کی رعایت سے دوسرے کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے اور وہ نامناسب ہوتا ہے۔ چنانچہ تجربے کے بعد مجھے خود اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر محض ملاقات کے لیے آئیں تو جس طرح چاہیں چلے آئیں، لیکن اگر اور کچھ ارادہ ہو یعنی اصلاح کا تو مجموعی طور پر نہ آئیں، بلکہ ہر شخص تنہا آئے، ورنہ نفع نہ ہوگا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے مناسب حال برتاؤ کرنا چاہیے، اور اگر سب ایک ساتھ آئے تو سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا مناسب ہوا تو اس کو اپنے ساتھیوں سے شرمندگی ہوگی۔ بس ہر شخص کا الگ الگ آنا ہی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن محمد ابن کعب القرطی رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنی من سمع علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فاطلع علینا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ما علیہ الا بردۃ لہ مرقوعۃ بفرو فلما رآه رسول الله رسول الله صلى الله فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة، قال لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ۔ حضرت محمد بن کعب قرطی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس وقت ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ ایک زمانے میں وہ کس قدر خوشحال تھے اور آج ان کی کیا حالت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے، یعنی مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے صبح کو ایک لباس پہنو گے اور شام کو دوسرا، اور تمہارے سامنے کھانے کا ایک بڑا پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، یعنی انواع و اقسام کے کھانے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے، اور تم اپنے گھروں پر اس طرح پردے ڈالو گے جس طرح کعبے پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس روز آج کے دن سے بہتر حال میں ہوں گے، اس لیے کہ ہم اس وقت عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور محنت اور اشغال سے بے فکری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج کے دن تم اس دن سے بہتر ہو۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور وہ اس حالت میں تھے کہ تسمے سے، یعنی بکری کے کھال کے تسمے سے اپنی کمر باندھے ہوئے تھے۔ بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو کہ ان کا قلب حق تعالیٰ نے روشن فرمایا ہے، اور میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کو نہایت عمدہ کھانا کھلاتے تھے، اور یہ 200 درہم کا لباس پہنے رہتے تھے، اور اللہ اور رسول کی محبت نے ان کو اس حال میں پہنچا دیا جس میں تم اب ان کو دیکھتے ہو۔ مصعب بن عمیر قریشی ہیں، اکابر صحابہ سے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تھے، حالت کفر میں رئیس اور شہزادہ مکہ کہلاتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے سب چھوڑ کے ہجرت کی اور زہد اختیار کیا اور جنگ احد میں شہید ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی یا کچھ زیادہ۔ اس دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت اور رحم کے سبب روئے کہ ایسے معزز اور رئیس اور صاحب نعمت و دولت کو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کو پہنچایا کہ آج اس کے لیے کفن بھی پورا نہیں ہے۔ پس یہ رونا رنج و غم سے نہ تھا، بلکہ اس خوشی سے تھا کہ امت کے اندر ایسے عاشق حق اور ایسے زاہد پیدا ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پشت پر کھری چارپائی کے باندھ کے نشانات دیکھے اور روئے کہ چین کسرا اور قیصر پر کیا ہے، اور لاڈلے رسول پر کیا تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ فقیر صابر افضل ہے غنی شاکر سے، اور کافر فقیر کا عذاب بھی خفیف تر ہوگا بنسبت کافر غنی کے دوزخ میں۔ پس جب کہ نفع دیا فقر نے فقیر کو اس دار فانی میں، تو کیوں کر نفع نہ دے گا دار القرار میں۔ یا اللہ، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ ہر وضو کو 3 بار دھونا، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور کہے، ہاکذا امرنی ربی۔ ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، اعضائے وضو کو ململ کر دھونا، پے در پے وضو کرنا، ترتیب وار وضو کرنا، داہنی طرف سے پہلے دھونا، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے۔ اور وضو کے بعد کلمہ شہادت، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، اے اللہ، تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس دعا کے متعلق مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی وہ ہم کر چکے، اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجیے۔ نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے. سن 7 ہجری اوپر کے بعض سرایا اسی سن میں ہوئے، مگر تاریخ متمیز نہ ہونے سے میں نے سب کو طغان خیبر کے ذیل میں ذکر کر دیا. اسی سن میں ذی قعدہ کے مہینے میں عمرۃ القضاء واقع ہوا. صلح حدیبیہ میں جو شرط ٹھہری تھی اسی کے موافق حدیبیہ کے ایک سال بعد ذی قعدہ میں آپ عمرۃ القضاء کے واسطے مکہ کو مع اپنے اصحاب تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سفر حدیبیہ میں جو ساتھ تھے وہ ضرور چلیں. مکہ پہنچ کر عمرہ کیا اور وہاں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور تیسرے دن حسب شرط مدینہ کو روانہ ہوئے، اور اسی روانگی کے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی آپ کے پیچھے پکارتی ہوئی ہو لی. آپ نے اس کی خالہ کو جو حضرت جعفر کے نکاح میں تھیں سپرد کر دی، جیسا کہ حدیثوں میں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.